الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. سورہ کاف میں ایک اہم مضمون جو گزرا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ اس وقت سب سے زیادہ علم والا کون ہے، تو چونکہ وہ نبی تھے اس لیے فرمایا کہ میں ہوں. یہ بول اللہ کو پسند نہیں آئے، اور خود اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ. عجیب اللہ کا نظام ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، لہذا کسی کو اپنے علم پہ ناز کرنا ہی نہیں چاہیے. یہ آیت ایسی ہے بہت بڑے بڑے تکبر کا علاج ہے. وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، اللہ نے بنا رکھا ہے. وہ کون ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن بہرحال وہ ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے. عجیب، یہی سوچ کر بس اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھنا چاہیے. کچھ ہونا میرا ذلت و خواری کا سبب ہے، یہ ہے میرا اعزاز کہ میں کچھ بھی نہیں. جب تک پہلے زبان سے کہنا پڑے گا، یہ بڑا مشکل کام ہے. اسی لیے حکیم الامت تھانوی نور اللہ مرقدہ، اللہ کا شکر ہے اللہ نے اتنے بڑے مجدد کے سلسلے سے ہمارا تعلق جوڑ دیا. وہ مجدد کیا تھا میں تو حیران ہوں، اس مجدد کے بستر پر بھی سرانے کا نشان لگا ہوا ہوتا تھا. یہ سرانہ ہے، یہ ہمیشہ سرانہ رہے گا، ہمارے بستروں کی طرح نہیں. وہ بستر ایک دفعہ دھلا، اب جو سرانہ تھا وہ پائنٹی، جو پائنٹی وہ سرانہ. اللہ اکبر، میں حیران ہوں کہ انسان کو انسان بنا دے یہ شخص. بستر پر سرانے کا نشان، رومال پر نشان، اور فرمایا کہ جب مجھے نزلہ زکام ہو جاتا ہے تو میں ایک کونا مقرر کر لیتا ہوں، ایک کونا اس کے لیے وہ پوچھنے کے لیے، ناک وغیرہ پوچھنے کے لیے، اور بس اس پہ اس کونے میں گٹھا لگا دیتا ہوں، گرہ لگا دیتا ہوں، بس وہیں سے اس کے آس پاس سے پوچھتا ہوں، تاکہ باقی رومال وہ وضو کے پانی وغیرہ کے لیے، دوسری ضروریات کے پوچھنے کے لیے صاف رہے. اور یہ ادھر ادھر سے نہیں پوچھتا کہ جہاں سے چاہ پوچھ لیا، وہ تو پھر قابل استعمال ہی نہ رہا. اور لحاف پر، چادر پر، گرمی کے زمانے میں چادریں اور سردی کے زمانے میں لحاف، اس پر سرانے کا نشان لگا ہوا ہوتا تھا، یہ سرانہ ہے. عجیب، خواجہ صاحب نے ایک دفعہ خط رکھے ممبر پر، اصلاحی خطوط، تو گڈی بنا کے رکھ دی. حضرت دیکھ رہے تھے، حضرت نے فرمایا نہیں ایسے نہیں، پھیلا کے رکھیے، ایسے لائن بنا کے پھیلا کے رکھ دیجیے. اگر آپ گڈی بنا کے رکھیں گے، ہر آدمی آ کے دیکھے گا، سارے خطوط نکالے گا، ارے یہ تو میرا نہیں ہے، یہ میرا نہیں ہے، وہ دوسرا اٹھائے گا. اور بالکل لائن سے آپ رکھ دیں گے، ہر آدمی کو ایک ہی نظر میں نظر آ جائے گا، وہ دیکھ لے گا میرا خط یہ ہے. گلاس رکھنے کا طریقہ، کتاب کے پکڑنے کا طریقہ، کپڑے ٹانگنے کا طریقہ، اوف اللہ اکبر، اس مجدد نے کیا کچھ نہیں کر کے دکھایا. واقعی حکیم الامت، واقعی حکیم الامت. انسان کو اسی لیے میں عرض کرتا ہوں کہ اعتدال، اعتدال پیدا کرنے کے لیے حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کا مطالعہ بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے. اعتدال انہی سے پیدا ہو، انسان انسان بنے گا، اور کسی اللہ والے سے تعلق رکھے. یا اللہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو یہ فرمایا تو یہ اللہ کو پسند نہیں آیا. فرمایا جائیے ایک مچھلی ساتھ لے لیجئے، جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر پانی میں سرنگ بناتی ہوئی نکل جائے، بس وہی وہیں پر آس پاس ہمارا ایک بندہ ہے. آپ نے یہ کیسے کہا کہ آپ سب سے بڑے علم والے آپ ہیں زمین پر اس وقت؟ تو وہ پہنچے وہاں پر، تو حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ایک جگہ پر. وہ مچھلی واقعی فاتخذ سبیلہ فی البحر سرابا، وہ زمین میں پانی میں سرنگ بناتی ہوئی نکل گئی. فوجدات، فیہا عبدا من عبادنا آتیناہ رحمتا من عندنا وعلمناہ من لدنا علما قال له موسى هل اتبعك على ان تعلمني مما علمت رشدا. وہاں پر انہوں نے ہمارے ایک بندے کو پایا جس کو ہم نے اپنے پاس سے علم لدنی دیا تھا, تو ان کو یہ علم عطا فرمایا گیا تھا. انہوں نے کہا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ میں آپ کی اتباع کر لوں, آپ کے پیچھے پیچھے رہوں, جو علم آپ نے جو آپ کو حاصل ہے وہ مجھے سکھا دیجئے, اس لیے میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں. قال انک لن تستطیع معی صبرا. اب یہاں پر انہوں نے ناس کے انداز میں کہا, تم ہرگز, لن تستطیع معی صبرا, تم ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا تر قال انك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. کیسے صبر کرو گے جس کی تمہارے پاس خبر ہی نہیں, جو چیز علم ہے ہی نہیں تمہارے پاس, جب تم وہ دیکھو گے تو کیسے صبر ہوگا تمہیں. بہرحال یہاں سے ناز دکھائے جا رہے ہیں, حضرت موسیٰ علیہ السلام لجاجت سے لجاجت کا اظہار کر رہے ہیں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا, آپ ان قریب مجھے آپ صبر کرنے والا پائیں گے. آپ ایسا نہ کریں, مجھے اپنے ساتھ رکھ لیجیے, آپ صبر کرنے والا پائیں گے. ولا اعصی لک امرا, میں آپ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا, کسی حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. نکرہ تحت النفی ہے, فائدہ عموم کا دیتا ہے, بل کسی ایک حکم کی خلاف ورزی نہیں کروں گا. فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے. اب یہ نخرے ناز دکھائے جا رہے ہیں, معلوم ہوا جس سے آپ علم حاصل کریں, جس سے اللہ کی محبت سیکھیں, اس کے ناز اٹھانے پڑیں گے. ہاں وہ ایک جوتے کا کام سکھانے والا موچی جو ہے وہ بھی کہہ رہے اوئے چھوٹے یہ کر, اوئے چھوٹے یہ کر, وہ کر رہا ہے بیچارہ, کس طرح وہ خطاب کرتا ہے اس کو اپنے شاگردوں کو, اور یہ ناز اٹھا رہا ہے دنیا کے لیے ایسے جوتے کاٹنے کا کام سیکھنے کے, اور یہاں پر جو جس سے اللہ مل رہا ہو, جس سے علم الہی مل رہا ہو, اس کے بھی ناز اٹھانے پڑیں گے. یہ قرآن سے ثابت ہو رہا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی نے ناز اٹھائے حضرت خضر علیہ السلام کے. اب قانون آ گیا. قال فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شیء حتی احدث لك منه ذکرا. قانون, اصول, ضوابط, یہ جو بنائے جاتے ہیں مدارس میں, قوانین خانقاہوں میں وغیرہ, یا تبلیغ میں اصول بتائے کہ بھائی یہ اصول ہیں ان کے تحت چلنا ہے, یہ اصول آ گیا, یہاں اصول آ گیا کہ اگر تم میری اتباع کرنا چاہتے ہو تو کوئی سوال مجھ سے نہیں کرو گے, میں خود بتا دوں وہ الگ بات ہے. یہ قانون آ گیا, قانون دے دیا, یہ اس اصول کے ضابطے کے پابندی کرنی پڑے گی. اب چلے ہیں. فانطلقا حتى اذا لقيا غلاما فقتلا قال قتلت نفسا زكيه بغير نفس لقد جئت. فانطلقا حتى اذا ركبا في السفينه خرقا. چلے تو ایک 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 کشتی میں سوار ہوئے, کشتی والوں نے دیکھا دو بزرگ آدمی, انہوں نے سوار بھی کر لیا, مگر حضرت خضر علیہ السلام نے اس کشتی کو مایوب کر دیا, اس کا تختہ توڑ دیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہیں گیا کہ بھئی آپ نے کیا کیا. قال اخرقتها لتغرق اهلها, آپ نے اس کو توڑ دیا تاکہ اس کے یہ جو کشتی والے ہیں غرق ہو جائے. لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, میں نے نہیں کہا تھا تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے. اب پھر لجاجت. قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا, آپ میرا معاوضہ نہ کیجئے, میں بھول گیا تھا. پھر چلے آگے تو ایک ایک لڑکے سے ملاقات ہوئی. لقیا غلاما فقتلا, اس کو قتل کر ڈالا, کچھ بات بھی نہیں بس قتل کر ڈالا. اب بتائیے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پھر نہیں رہا گیا. قال قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس, آپ نے کوئی اس نے کسی کو قتل کیا تھا جو آپ نے قتل کر دیا بغیر کسی قصور کے, آپ نے ایک بچے کو مار ڈالا. انہوں نے پھر فرمایا قال الم اقل لك, اب یہاں لکا ہے دوبارہ, وہاں قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا, اس لہجے میں پھر بھی نرمی تھی، اس میں اور زیادہ ناز ہے. قال الم اقل لك، کیا میں نے نہیں کہا تھا تم سے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ قال ان سالتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني. عرض کیا کہ اب اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ بے شک نہ رکھیے گا، الگ کر دیجیے اب، لہذا چلے. تو ایک بستی میں پہنچے، فوجدا فیها جدارا يريد ان ينقض فاقام حتى اذا اتيا اهل قريه استطعما اهلها. جب وہاں پہنچے ہیں تو دونوں کا بھوک سے برا حال تھا، ایسی حالت تھی کہ سوال کرنا بھی جائز ہو جاتا، ایسی حالت تھی دونوں کی، لہذا سوال کر لیا کہ بھائی کھانا دے دو کچھ. استطعما اهلها، انہوں نے کہا فابوا ان يضيفوهما، انہوں نے انکار کر دیا مہمان نوازی کرنے. تو اس بستی کے ایک گھر کی دیوار گرنے کے قریب تھی، فوجدا فیها جدارا يريد ان ينقض فاقام، اس کو حضرت خضر علیہ السلام نے سہارا دے کر کھڑا کر دیا. تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر بول اٹھے، قال لو شئت لاتخذت عليه اجرا، آپ اسی کی اجرت لے لیتے ان سے کہ بھائی لاؤ ہمیں مزدوری دے دو، اسی سے ہم کھانا وانا کھا لیتے. فرمایا بس، قال هذا فراق بيني وبينك، اب میرے اور تمہارے درمیان جدائی کا وقت آ گیا، لیکن چلو میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے یہ کیا کیا، یہ کیوں کیا، جو کچھ بھی میں نے کیا. تو یہ جو حضرت خضر علیہ السلام کو جو علم دیا گیا تھا، یہ تکوینی علم کہلاتا ہے، تکوینیات کا علم ہے کہ اللہ کے علم میں جو چیزیں آئندہ ہونے والی ہیں ان سے بچنے کے لیے، جو اللہ نظام چلاتے ہیں نا اپنی مخلوق کو آئندہ کے حوادث سے بچانے کے لیے جو نظام چلاتے ہیں، یہ وہ تھا، اس کا ان کو سبب اور ذریعہ بنایا گیا تھا حضرت خضر علیہ السلام. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریعی نبی تھے، وہ شریعت کو دیکھ کر چل رہے تھے، لہذا ان سے رہا ہی نہیں گیا، جو شریعت پر چلنے والا ہو، اللہ احکام الہی پر چلنے والا ہو، اس سے نافرمانی دیکھی جائے گی کوئی؟ لہذا ان کا بولنا اپنی جگہ صحیح تھا، کیا کر سکتے تھے، احکام الہی کی کوئی خلاف ورزی دیکھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے جلالی نبی تو ان سے رہا نہیں گیا. تو فرمایا کہ اما السفینہ تو فکانت لغلامین یتیمین فی المدینہ، اما السفینہ تو فکانت لمساکین یعملون فی المدینہ فاردت ان اعیبہ. یہ جو کشتی تھی یہ مسکین لوگوں کی تھی، غریب لوگوں کی تھی، اور وہاں جہاں یہ جا رہی تھی وہاں کا جو بادشاہ تھا، وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینہ غصبا، وہ ہر بے عیب کشتی کو اور نئی کشتی کو چھین لیتا تھا، غصب کر لیتا تھا، لہذا میں نے اس کو عیبدار کر دیا. یہ وجہ تھی. اور جو لڑکے کو قتل کیا، وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، جس لڑکے کو میں نے قتل کر ڈالا اس کے جو ماں باپ تھے وہ ایمان والے تھے، فَخَشِيتُ أَنْ يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، آگے چل کر وہ اپنے ماں باپ کو کفر میں بھی مبتلا کرنے والا، کفر میں مبتلا کر دیتا وہ، اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا تاکہ یہ اپنے ماں باپ کو کفر میں مبتلا نہ کر سکے، ستا نہ سکے، طغیان یعنی سرکشی کی وجہ سے، یہ وجہ تھی. اور آگے چلے، وہ جو بستی والوں کی دیوار کھڑی کر دی تھی، ایک گھر کی دیوار کھڑی کر دی تھی، وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، وہ جو دیوار تھی وہ جس گھر کی تھی وہ دو یتیم بچوں کا گھر تھا، نابالغ بچے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان کا ایک خزانہ چھپا ہوا تھا، وہ انہی کے لیے تھا، انہی کا تھا وہ خزانہ، اس کے مالک وہی تھے لیکن نابالغ تھے. فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تو تمہارے رب نے یہ چاہا کہ وہ جب یہ اپنے بلوغ کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، پھر یہ اپنے خزانے کو نکال لیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت تھی. وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، میں نے کچھ بھی اپنے طور پر نہیں کیا، سب اللہ کے حکم سے کیا. ذَلِكَ تَعْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا، یہ ہے وہ تعویل جس کو دیکھ کر، جن کاموں کو دیکھ کر تم صبر نہیں کر سکے. اور روایات میں آتا ہے کہ یہ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان دونوں بچوں کا باپ وہ نیک آدمی تھا، اللہ والا تھا، نبی نہیں تھا، نیک آدمی تھا، نیک. اور علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک روایت میں ہے ساتویں پشت، دونوں روایتیں انہوں نے ذکر کی ہیں، ایک روایت میں ساتویں پشت کا دادا تھا اور ایک روایت میں دسویں پشت کا دادا تھا، یعنی دسویں پشت میں ایک اللہ والا گزرا ہو اور دس پشتوں کے بعد اس کی اولاد کی حفاظت ہو رہی ہے. اس لیے بھائی اللہ والے تو اللہ والے ہیں ہی، ان کو ستانا اور ان کو ان کی غیبت کرنا، ان کے نقائص نکالنا، یہ تو اپنی جگہ بہت خطرناک ہے، یہ تو اپنی دنیا اور آخرت برباد کرنا ہے. ان کی اولاد کی بھی، ان کی اولاد کی بھی نقائص، ان کی غیبت اور ان کی اولاد کی برائیاں یہ بھی بیان نہیں کرنی چاہیے. وجہ اس کی یہ ہے، قرآن کریم کی ایک آیت میں پیش کرتا ہوں، ایک آیت، والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. یہ اللہ والوں کے بارے میں، جو لوگ کامل ایمان والے ہو گئے جبھی تو ان کا اتباع کیا جائے گا. لہذا والذین آمنوا سے ہر ایمان والا مراد نہیں ہے، کامل ایمان والا مراد ہے، اور اتنا کامل ایمان والا کہ جس کی اتباع کرنی پڑے، جس کی اتباع کی جاتی ہو، ایسا ایمان والا ہو. تو اللہ فرماتے ہیں والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإيمان، جو لوگ کامل ایمان والے ہو گئے اور ان کی ذریت نے، ان کی اولاد نے ایمان کی حالت میں ان کی اتباع کی. یہاں پر آپ دیکھتے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جنہوں نے، جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کی، یہاں نیک عمل کی بھی قید نہیں ہے. آپ ذرا غور کیجئے گا اس آیت میں، نیک عمل کی بھی قید نہیں لگائی اللہ نے اللہ والوں کی اولاد کے لیے. ان کی اولاد عیسائی یہودی نہ ہوئی ہو، بس ایمان کی حالت میں ہو، مسلمان ہو، ایمان کی حالت میں ہو. الحقنا بہم ذریتہم، ہم آخرت میں انہی کے ساتھ ان کی اولاد کو ملا دیں گے. ان اللہ والوں کی اولاد کو صرف ایمان کی حالت میں ہو، بس چاہے اعمال صالحہ نہ ہو اس کے پاس، تو تب بھی ان اللہ والوں کی برکت سے ان کی گناہگار اولاد بھی ہو تو بھی ہم ان کے ساتھ ہی رکھیں گے، الحاق کر دیں گے، ملا دیں گے آخرت میں اللہ والوں کے ساتھ. ہم ان کی برائیاں کرتے رہیں کہ یہ تو ایسا ہے، فلاں گناہ میں مبتلا ہے فلاں. ارے بھائی وہ اللہ والوں کی اولاد ہے، رہنے دو، چھوڑ دو. اللہ فرما رہے ہم ملا دیں گے، ہم یہاں ان کی برائیاں کرتے رہیں، بیکار ہے برائی کرنا، اپنے آپ کو برباد کرنا ہے. اور آگے فرمایا وما الکناہم من عملہم من شیء، یہ بھی عجیب الفاظ ہے کہ ایسا نہیں ہوگا کہ ان اللہ والوں کے نام اعمال میں سے کچھ نیکیاں نکال کر ان کی اولاد کے نام اعمال میں ڈالی جائیں، پھر ان کو اس قابل بنایا جائے کہ وہ ان کے ساتھ مل جائیں اور ان کے ساتھ جنت میں رہیں. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. ان کے نام اعمال کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی، ان اللہ والوں کے نام اعمال کی نیکیاں کم نہیں کی جائیں گی. بس یہ تو ان کا اعزاز ہوگا کہ ان کی اولاد کو بھی ان کے ساتھ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے ان کو داخل کر دیا جائے گا، ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا، الحاق کر دیا جائے گا، جوڑ دیا جائے گا. لہذا اہل اللہ تو اہل اللہ ہیں، وہ تو ان کی عظمت تو سراتوں پر، ان کی اولاد بھی قابل احترام ہے، اولاد کی اولاد بھی قابل احترام ہے، اس کی اولاد بھی قابل احترام ہے، اس لیے کہ دس پشتوں تک فائدہ پہنچ رہا ہے. لہذا بس ہاں میں عرض کرتا ہوں، اگر کسی اللہ والے سے مناسبت نہ ہو، ہوتا ہے، نہیں ہوتی مناسبت، تو ہاں کوئی بات نہیں، مناسبت نہیں ہے، لیکن ادب احترام رکھیں، غیبت نہ کریں، برا نہ کہیں. مناسبت نہ ہونا ایک الگ چیز ہے، اس میں آپ گناہگار تھوڑی ہیں. مناسبت نہیں ہوتی، آپ کسی اور سے مناسبت ہو جائے، ہو اللہ والا، سچا اللہ والا، اس سے تعلق قائم کر لیجئے، لیکن غیبت نہ کریں. وہ ایک صاحب تھے ہمارے محلے میں جہاں ہم رہتے تھے پہلے، وہ حضرت والا دامن برکاتہم کی بس وہ کرتے رہتے تھے برائیاں، اور داڑھی بھی تھی ان کی، دیندار، بظاہر دیندار تھے. اب میں تو ہٹ جاتا تھا وہاں، میں کیا کروں، میرے بس میں نہیں تھا، میں تو ہٹ جاتا تھا. لیکن بالآخر انجام یہ ہوا کہ آج بہت برا حال ہے، دماغی طور پہ بھی وہ معروف ہیں، تقریباً پاگل ہونے کے قریب ہیں، اور اس سے پہلے جب ہوش میں تھے داڑھی پہلے ہی صاف ہو گئی، لباس بھی سارا وہ پینٹ شرٹ پر آ گیا، سب ختم، سب ختم، آنکھوں دیکھی بات ہے. اس لیے یہ بہت سخت معاملہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کو جوش آ جاتا ہے کہ اس نے میرے ولی کی من عادا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب. حدیث قدسی ہے یہ حدیث قدسی اللہ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان سے تو کہلوائی مگر نسبت اپنی طرف کروائی کہ میں نے یہ فرمایا ہے, میں کہہ رہا ہوں یہ کہ جو شخص میرے کسی ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے. تو جس کے خلاف اللہ کا اعلان جنگ ہو اس کا کیا حال ہوگا آپ سوچیں. اور ایک روایت میں یہ ہے من آذا لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب, جس نے اذیت دی تکلیف دی میرے کسی ولی کو تکلیف پہنچائی. اس لیے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے کہ اللہ والوں کو بغیر قصد کے بھی اگر تکلیف پہنچائی وہ بھی نقصان سے خالی نہیں, نقصان اس کا بھی ہوگا. اور مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کے تو ملفوظات میں ہے کہ میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ جن لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی ہو میں نے ان کو معاف کر دیا, آپ بھی معاف فرما دیں. تو اللہ نے فرمایا میں معاف نہیں کروں گا, تم نے کر دیا ٹھیک ہے میں نہیں کروں گا معاف. یہ مرزا مظہر جانے جانا رحمت اللہ علیہ کا ملفوظ ہے. آپ اندازہ لگائیں اللہ معاف نہیں کرتے. کہتے نا ہاتھی کو چھیڑ لو ہاتھی کے بچے کو نہ چھیڑو, وہ یہی ہے. تو اس لیے بچنا چاہیے, دنیا اور آخرت برباد ہو جاتی ہے. پھر آج یہ سورہ انبیاء کی جو آیت ایک آیت پڑھی گئی تھی اس میں وَنَبْلُوكُمْ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. یہ عجیب الفاظ ہیں کہ تم کو ہم شر کے ذریعے, ناموافق حالات کے ذریعے اور اچھے حالات کے ذریعے دونوں طرح سے تمہیں دنیا میں آزمائیں گے. تو خیر جو خیر ہوتی ہے خیر کو پہلے آنا چاہیے تھا, لیکن یہاں شر کو اللہ پہلے لائے ہیں. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. یہاں خیر پہلے ہے شر بعد میں, اور ہونا بھی یہی چاہیے, خیر خیر ہے شر شر ہے, لیکن یہاں پر شر کو پہلے لائے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً, تم لوگوں کو آزمائیں گے شر سے اور خیر سے بطور آزمائش کے. معلوم ہوا کہ دنیا کے اندر رہتے ہوئے ناموافق حالات, برے حالات, طبیعت کے خلاف حالات زیادہ پیش آئیں گے, طبیعت کے موافق حالات کم ملیں گے. لہذا اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. بس جو بھی ہے ہم اللہ کے فیصلے پہ راضی رہیں. میرے دوستوں جس کو یہ چیز حاصل نہیں ہے نا کہ جو اللہ کا فیصلہ ہم اس پہ راضی, اس کی زندگی بڑی بے چینی کی گزرتی ہے, بڑی بے چینی والی زندگی ہوتی ہے اس کی. اور جو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو اس کو کیا غم ہے. بس جو جس حال میں حضرت والا کا شعر ہے کہ خواجگی ان کی ہماری بندگی, جس طرح رکھے تو ان پر رہ فدا, وہ ان کے حصے کی بادشاہت ہے ہمارے حصے کی غلامی ہے, جس طرح وہ ہمیں رکھے بس ہمیں تو ان پر فدا رہنا چاہیے. بس یہی ہے, یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے بقول تھانوی حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ. کہ اخلاص سے بھی اونچا, ہمارے دادا شیخ نے پوچھا تھا مولانا شاہ عبد الغنی پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے کہ حضرت اخلاص سے بھی اونچا کوئی مقام ہے؟ فرمایا ہاں, رضا بالقضا, اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا, اللہ مجھے جس حال میں رکھے میں راضی ہوں. بس یہ اخلاص سے بھی اونچا مقام ہے. اور قربانی کے بارے میں آج ایک آیت گزری لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. میں نے عرض کیا تھا نا کہ نماز کا حاصل بھی تقویٰ, روزے کا حاصل بھی تقویٰ, زکوٰۃ کا بھی تقویٰ, حج کا بھی تقویٰ, جہاد کا بھی تقویٰ, آج قربانی کا بھی تقویٰ. یہ آج یہ آیت بھی آ گئی لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. نہ تو اللہ تک ان قربانیوں کا کیا ہے گوشت پہنچتا ہے, نہ ان کا خون پہنچتا ہے, بلکہ اللہ تک تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے. اور تقویٰ دل میں اس لیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تقویٰ کے بارے میں, فرمایا التقویٰ ہا ہونا و اشار الی صدری. آپ نے فرمایا تقویٰ یہاں ہوتا ہے, اور یہ فرما کر اپنی انگلی مبارک سے اپنے دل کی طرف اشارہ فرمایا و اشار الی صدری, یہاں ہوتا ہے تقویٰ یہاں. اب یہاں تقویٰ ہوتا ہے اس کے بارے میں آج ایک آیت گزری دل کے تقویٰ کی. عجیب و غریب آیت ہے. اس آیت پر تو مجھے حضرت والا سے شاباش ملی تھی. میں نے حضرت والا سے عرض کیا کہ حضرت آپ کی برکت میں کمرے میں تھا, میں نے کہا حضرت اجازت ہو تو ایک علم حاصل ہوا ہے آپ کی برکت سے. تو حضرت نے فرمایا ہاں بتاؤ کیا ہے. میں نے کہا حضرت یہ ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ہم نے ظاہر تو بنا لیا اہل اللہ کے جیسا, ٹوپی بھی, داڑھی بھی, کرتا بھی وغیرہ وغیرہ, ظاہر ہم نے بنا لیا اہل اللہ کے جیسا, انبیاء والا, نیک لوگوں کے جیسا یہ ظاہر ہمارا بن گیا. ایک بات اور بتا دوں, ایک بات اور عرض کر دوں, نماز میں فی نکالی جا سکتی ہے اللہ کے ہاں, نہیں میرے بندے تیری نماز ویسی نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. روزے میں بھی فی نکالی جا سکتی ہے کہ تیرا روزہ ویسا تو نہیں ہے, میری عظمت کا حق تو ادا نہیں ہوا. زکوٰۃ میں بھی, حج میں, ہر چیز میں فی نکالی جا سکتی ہے. بتا یہ زکوٰۃ جو تم نے دی کہاں سے کمایا, کس طرح کمایا, کہیں نہ کہیں فی نکل سکتی ہے. لیکن ہمارے پاس ایک چیز ایسی ہے جس میں انشاءاللہ فی نہیں نکلے گی, اور وہ یہ ظاہر ہے. ظاہر اگر ہمارا بالکل انبیاء والا سنت کے مطابق ہو تو ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں, اللہ میرے پاس کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, مگر اے اللہ ظاہر تو یہی ہے, اس میں تو کوئی خرابی نہیں ہے. دیکھ لیں شکل میری سنت کے مطابق ہے, لباس میرا سنت, دبال میرے سنت کے مطابق, دیکھ لیں مونچھیں سنت کے مطابق, اے اللہ اسی پر بخش دیجئے. کوئی ایک, بس یہ صرف ہمارے پاس ایک چیز ہے, بس ایک چیز ہے جس کو ہم اللہ کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. اسی لیے خواجہ صاحب نے پیش بھی کی ہے, تیرے محبوب کی یارب شباہت لے کے آیا ہوں, بس یہی ہے ہمارے پاس. حقیقت اس کو تو کر دے, میں صورت لے کے آیا ہوں, بس ہمارے پاس یہی ایک چیز ہے. لہذا میرے دوستو اس کو نہ چھوڑیں, اس کو نہ چھوڑیں. اسی لیے حضور نے فرمایا تھا کل امتی معافن الا المجاہرین, میری ساری کی ساری امت قابل مغفرت ہے مگر سوائے ان لوگوں کے کہ جن کا گناہ کھلا ہوا نظر آ رہا ہو. یہ کھلا ہوا گناہ کیا ہوتا ہے؟ مونچھیں سنت کے مطابق نہیں ہے, ہونٹ چھپ گیا, اور داڑھی نہیں ہے, ہے ہی نہیں, یا سنت کے مطابق نہیں ہے, پائچے کفنوں سے نیچے ہیں, لباس غلط ہے, تو سطر نہ ڈھاپا ہوا ہو, یہ تو صاف نظر آ رہا ہے, ظاہری گناہ نظر آ رہا ہے بالکل. فرمایا یہ قابل معافی نہیں ہے. ہم نے ظاہر بنا لیا ہم قابل معافی ہو گئے, اور ہم اللہ کو پیش کر سکتے ہیں, اللہ اس میں تو فی نہیں ہے, یہ دیکھ لیجئے اس میں کیا فی ہے, دیکھیے. اللہ اکبر. بس ایک چیز ہے ہمارے پاس صرف جو ہم پیش کر سکتے ہیں اللہ کو, لہذا اس کو نہ چھوڑیں, اور اس کو نہ چھوڑیں, نہ چھوڑنے دیں کسی کو. بھائی ہمارا کام یہی ہے, نہ ہم نماز چھوڑیں, نہ کسی کو نماز چھوڑنے دیں, نہ روزہ چھوڑیں, نہ روزہ چھوڑنے دیں, نہ سنت کو چھوڑیں, نہ سنت کو چھوڑنے دیں کسی کو. کسی طرح پیار محبت سے داڑھی میں ہاتھ, تھوڑی میں ہاتھ رکھ کے, داڑھی نہیں ہے تو تھوڑی پہ ہاتھ رکھ لیجیے بھائی, کر لو یار, فلا کام کر لو بھائی, کر لو, خیر ہے. تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت ایک سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ ظاہر تو ہم نے بنا لیا لیکن باطن بھی تقوی والا ہو, ظاہر تو ہم نے تقوی والوں کے جیسا بنا لیا, باطن بھی تقوی والوں کے جیسا ہو. دنیا ہی میں ہم معلوم کرنا چاہیں کہ اس کا باطن بھی تقوی والوں کا جیسا ہے, اور ظاہر تو ہے ہی نظر آ رہا ہے لیکن اس کا باطن بھی تقوی والوں, اس کا دل بھی متقی ہے, اس کی علامت کیا ہے؟ اس کی علامت قرآن کی اس آیت میں موجود ہے جو آج گزری, ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب. سبحان اللہ. بس یہ علامت ایسی ہے, یہ جس یہ تھرمومیٹر ہے, آپ دیکھ لیجیے جس کو لگا کے دیکھ لیں, جو اس پر پورا اترتا ہو, جو اس معیار پر پورا اترتا ہو, آپ سمجھ لیں کہ قرآن کے مطابق اللہ کی بارگاہ سے اس کو یہ سند جاری ہو رہی ہے کہ اس کا دل بھی متقی ہے. وہ علامت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ذالک ومن یعظم شعائر اللہ, یا سبحان اللہ, لفظ کیا استعمال کیا ہے, جو شخص اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے, فإنها من تقوى القلوب, یہ علامت ہے کہ اس کا دل بھی متقی ہے, اس کے دل میں تقویٰ ہے. اللہ کے شاعر کیا ہیں؟ مسجد کا احترام, آج سنا نا آپ نے عصر کے بعد, مسجد میں دنیاوی باتیں کرنا, الٹی سیدھی باتیں, غیبتیں کرنا, بہتان ترازی کرنا, مسجد کا احترام. مولانا سلیم اللہ خان صاحب دامت برکاتہم ہمارے اکابر میں سے ہیں, حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے شاگرد اب کہاں بچے, چند ایک ہی ہیں جو انگلیوں پہ گنے جا سکتے ہیں, حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ان کے شاگردوں میں سے ہیں, نشانی ہے ان کی, ہمارے اکابر کی نشانی ہے. وہ آ جاتے ہیں اذان سے بھی پہلے فجر کے وقت مسجد میں آ جاتے ہیں. کام کیا ہوتا ہے؟ بالوں کو تلاش کرتے ہیں, بال کہیں پہ کہیں پڑے ہو نا, بال داڑھی کے, سر کے, لوگوں کے گر جاتے ہیں, اس کو اٹھا کے اپنی جیب میں رکھتے رہتے ہیں، ساری مسجد میں چکر لگا کے. اللہ یہ ہے اللہ کی نشانیوں کا احترام، والدین کا احترام، علماء کا احترام، قرآن کریم کا احترام، مسجد کا احترام، استاد کا احترام، شیخ کا احترام، اللہ والوں کا احترام. جس کو یہ چیز حاصل ہے آپ سمجھ لیجئے کہ اس کا دل متقی ہے. کتابوں کا احترام، دینی کتابوں کا احترام. علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے ہیں میں نے آج تک دینی کتابوں کو چھوا تک نہیں ہے بغیر وضو کے، چھوا تک نہیں ہے. آج پڑھنا تو دور کی بات ہے، دینی کتابیں ہیں اس میں دین کی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ تک نہیں لگایا. یہ لوگ ہیں ہمارے اکابر اللہ والے، ان کا دل متقی تھا. اللہ کے یہاں سے سند مل رہی ہے. تو حضرت والا نے مجھے شاباش دی، شاباش شاباش الحمدللہ. یہ دیکھیں کیسا یہ اس آیت میں علامت بتا دی اللہ نے کہ دل میں کس، ظاہر میں تقویٰ تو ہے، ظاہر تقویٰ والوں کے جیسا ہے، لیکن ضروری تو نہیں ہے کہ دل بھی متقی ہو، بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں. تو بس یہ تقویٰ کی، دل کے تقویٰ کی علامت یہی ہے کہ والدین کا احترام ہو. جتنی شاعر اللہ ہیں، جتنی اللہ کی نشانیاں، یعنی جن کا اللہ کی نگاہوں میں کوئی مرتبہ ہو جن چیزوں کا، بس ان سب کا احترام، یہ دل کے تقویٰ کی علامت. بس اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور یعنی یہ جو باتیں کہی گئی ہیں اللہ تعالی ان پر عمل کی توفیق ہم سب کو، کہنے والے کو بھی اور سننے والے کو، سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.